مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ، ماشاء
اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، اربعین عطار کے دوسری سے پیج نمبر 18 سے، آج کے 18ویں شب ماہ رمضان کی، اس کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود شریف پڑھنا مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1446 نجی کے رمضان کریم کی آج 18ویں شب عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، متکفین کثیر عاشقان رمضان جمع ہے۔ آپ سوال رکھ دیجیے، ہر سوال کا جواب ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام زین عباس ستاری ہے، میں لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اہم اور نازک فیصلے کرنے ہوں تو کن اصولوں کو مد نظر رکھا جائے جس کی وجہ سے فیصلے درست ہوں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔
اب جیسا مسئلہ، سب سے زیادہ اہم تو اللہ اور رسول کے حکم کو پیش نظر رکھنا ہے۔ زندگی کا کوئی اہم فیصلہ ہو، کم اہم ہو، زیادہ اہم ہو، اور کسی صاحب الرائے سے جس کی رائے درست ہوتی ہو اور وہ امانت دار بھی ہو، رازدار بھی ہو، تو ایسے شخص سے مشاورت کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
نظر کی حفاظت کے لیے یا نور ہو 11 بار پانچوں وقت پوری نماز پڑھ لینے کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سانس لے کر روک لیجئے اور پڑھ کر 10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ یہ عمل پابندی سے کرتے رہنے سے نظر محفوظ رہے گی، اگر کمزور ہو گئی ہے تو بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی فیض پا رہا ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان۔
پہلا کلمہ طیب طیب، میرے باغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
حضرت عائشہ ام المؤمنین یعنی مسلمانوں کی امی جان ہے۔
کس طرح آپ کی ہو بیان شان عائشہ، جب مدا گو ہے آپ کا قرآن عائشہ۔
مائی نیم از عائشہ، نیم از عائشہ،
مائی نیم از عائشہ،
میرا نام عائشہ ہے۔
ہم نے مرنے
मेरा नाम मोहम्मद सालेह अत्तारी है, मेरी उम्र 7 साल है। पहले मेरे लहसुनत मैंने माह रमजान के पूरे रोजे रखे हैं और मैं पूरे रोजे रखूंगा।
आज मेरा पहला रोजा था।
सहाबी जन्नती है जन्नती।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिन्होंने रोजे रखे अल्लाह कबूल फरमाए, इनको मुबारक हो, ये माँ बाप को भी मुबारक हो। एक बच्चे ने 7 साल के बच्चे ने कहा मैंने पूरे रोजे रखे, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप की तरबियत का नतीजा होता है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामुल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ इनको बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए। खानदान वाले भी साथ हूँ, अम्मी अब्बू भी साथ हूँ। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल मौसूल हुआ है कि कान में दवाई डालने से क्या रोजा टूट जाता है या नहीं?
नहीं टूटता। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुभानल्लाहि रब्बिस समावाती सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शबे कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुभानल्लाहि रब्बिस समावाती السبعي ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبعي ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني صلوا على الحبيب
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کان نہ بندوائے ٹاپس وغیرہ کے لیے جو ہول کروائے جاتے ہیں اگر نہ کروائے تو کیا حکم ہوگا، کیا گناہگار ہوں گی؟ اور اگر عورت جب فرض غسل کر رہی ہے تو اگر کسی کے کان بندے ہوئے ہیں تو اس سوراخ میں پانی بہانا کیا فرض ہے؟
کان میں ابھی آپ نے فرمایا دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس میں اگر اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ اگر کان کا پردہ کسی کا پھٹا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہو؟
اس طرح کے کان کا پردہ ہی پھٹا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ کان نہ کان چھدوانا واجب تو نہیں ہے، تو کان چھدوائی اگر عورت نے نہیں چھدوائے تو گناہگار نہیں ہے، اور اگر چھید ہے کان میں سوراخ ہے اور سوراخ بند نہیں ہوا ہے، کھلا کھلا سوراخ ہے، تو اس کے اندر پانی بہانا، غسل میں پانی بہانا فرض ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی ریسرچ کے مطابق جو خوشبو ہے وہ انسان کی صلاحیت اور مزاج پر اثر کرتی ہے۔ یونیورسٹی آف ٹوکیو کے مطابق خوشبو کے اثرات سے انسان کا چست پن، ایکٹیونیس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ جو خوشبو ہے اگر اس کے اندر الکوہل موجود ہو تو کیا ہم اس خوشبو کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ خوشبو لگانے کے بعد کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ جزاکم اللہ خیرا۔
اب ایک تعداد علماء کی جو الکوہلک خوشبو کو جائز کہتی ہے، تو جب یہ جائز ہے لگانا اس کا اور یہ ناپاک بھی اس کو نہیں مانتے، ایک تعداد ہے علماء کی، ان کی تحقیق ہے باقاعدہ، دلائل ہیں ان کے پڑھے میں نے، تو اس حساب سے مطلب یہ کہ الکولک خوشبو سینٹ، الکولک جو آتے ہیں اسپرے سینٹ وغیرہ، تو یہ سب جائز ہیں اور پاک ہیں۔ اگر کسی نے کپڑوں پہ چھڑکا لگایا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، جب کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے تو نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد عاطف عطاری، شعبہ تعلیم، بلدیہ ٹاؤن. حضور، میں اسکول کا پرنسپل ہوں، تو اسکول میں بہت سارے بچے ہمیں ایئرلی اسٹیشنری جمع کراتے ہیں، سیم لائک پینسل، ریزر، مارکر اور بھی الگ اسٹف جمع کراتے ہیں پینٹنگ وغیرہ کا. تو بہت سارے ٹیچرز کیا کرتے ہیں کہ وہ اسٹیشنری بچوں کی مکس کر کے رکھ دیتے ہیں. اب کچھ بچے ہاف اسٹیشنری جمع کراتے ہیں، کچھ کمپلیٹ جمع کراتے ہیں. ٹیچرز کیا کرتے ہیں، سم ٹائمز اس کی پینسل، ریزر، مارکر، کبھی اس کی چیز اس کو دے دی، کبھی کسی کی چیز کس کو دے دی. تو ایسا کرنا کیسا؟ میری اور میرے والد صاحب کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں.
یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. تو بڑی تشویشناک بات ہے کہ یہ بھی ہے ایک طریقہ کار کے سب کی جمع کر لیتے ہیں. تو جس جس کے تو سب کے یا تو باکس بنا لیے جائیں یا بیگ بنا لیے جائیں جن میں بچے کا نام لکھا ہو، تو اسی بیگ سے نکال کے اس کو دے دی جائے. یوں مکس کر دینا یا اس کی اس کو دے دینا، انہیں مکس کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اس کا کلر الگ الگ ہے، اور پتا ہے کہ بھائی یقینی طور پر پتا ہوگا اس کا کلر، اس کو یہ استاد دے دیں گے، ٹیچر صاحب اس کو اس کا کلر دے دیں گے، تو مکس کرنے میں حرج نہیں، لیکن یہ پوسیبل لگتا نہیں ہے. تو اس سے الگ بیگ ہوں اگر ایک کی دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، تو یہ ناجائز ہے، یہ گناہگار ہیں اس طرح کرنے والے. اب یہ تو بالغ کا ہو تب بھی نہیں کر سکتے، تو نابالغ کے تو احکام اور سخت ہیں. توبہ بھی کرنی ہوگی، توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے، آئندہ بچنا. تو یہ آپ تو ماشاء اللہ پرنسپل آپ فرما رہے ہیں، تو یہ میں نے بیگ کا جو عرض کیا، باکس تو تھوڑا بڑا لمبا پروسیجر ہے، بیگ رکھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. بیگ ان کے نام ہزاروں تو طلبہ ہوتے نہیں ہیں عام اسکولوں میں، تو ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے بھی ہم یعنی ان کے موبائل تک سنبھالتے ہیں سائی بھائیوں کے، ہم لوگ ان کے بیگ، ان کے باکس سب فیضان مدینہ عالم مدنی مرکز میں جمع ہے. جس کو رمضان حال میں آنا ہوتا ہے، میلاد حال میں آنا ہوتا ہے، جیسے نگران شورا وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کی سیکورٹی کے لیے تو ان کے موبائل وغیرہ روک لیے جاتے ہیں، تو ان کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. اور ہمارا ماشاءاللہ حملہ جو ہے نا یہ کافی ہے، لیکن آج تک ہم نے سنا نہیں ہے کسی کی شکایت، برسوں ہو گئے کہ کسی کا موبائل آگے پیچھے ہوا ہو، یہ قیمتی قیمتی موبائل ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے کہ یہ ہوتا تو جب یہاں ہو رہا ہے، الگ یہ تو عوامی جگہ ہے، تو ایک اسکول تو پرائیویٹ ہے، اس میں تو زیادہ شاید آسان ہے آپ نافذ کر دیں یہ جو میں نے عرض کیا. اس سے بہتر آئیڈیا ہو آپ کے پاس تو وہ کر لیں کہ یہ مکس نہ ہو جائے اور یہ ٹیچرز گناہ سے بچ جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عطا ہے حبیب خدا دعوت اسلامی، ہے فیضان غوث و رضا دعوت اسلامی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین عادین الحمد للہ اس وقت پاکستان کی دسوار بزار گھاٹیوں اور پہاڑوں سے ہمارا صبر ہے، اور مچھ قریب ہے پہنچنے والے ہیں. ایم جی آر ایف کا ہیڈ کیئر ڈیوٹنٹ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم مچھ جیل میں جائیں گے، وہاں قیدیوں کا جو ہے وہ ایک علاج کا سلسلہ ہوگا. قیدیوں کے لیے مفت دواؤں کا اہتمام کیا ہے، کمبل کا اہتمام کیا ہے، کچھ صابن ان کو پیش کیے گئے ہیں، گرم گرم کپڑے ہم ان کے لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو قید پہ ہے ان تک چیزیں پہنچائیں، اور ان کے بھی جو ہے وہ جو وہ خوشی داری کرنے کا سبب بنے. تو آپ بھی آگے بڑھیے اور ایف جی آر ایف کو ساتھ دیجیے.
آج ہمارے پاس ایف جی آر کی طرف سے یہاں پہ آئے ہیں کہ قیدیوں کو سامان تقسیم کیا ہے انہوں نے، جس میں کمبل تھا، صابن تھا اور میڈیسن وغیرہ ہے. ہم ان کے کام کو بہت سراہتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے یہ تعاون ہوگا ان کا، اور ہم بھی یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو سامان انہوں نے دیا ہے وہ جو ہے تمام جو قیدی ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان تک یہ پہنچے گا، اور انہوں نے پہنچایا ہے، اور بڑی مہربانی ان کی. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہیلپ کریں.
ماشاء اللہ.
سوشل میڈیا پہ توبہ کے متعلق ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ امیر اہل سنت، اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟
زبردست آئیڈیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ آنسو باہر گرتا ہے، صفائی اندر کی کرتا ہے۔ پر ایک جانور کا بھی میں نے پڑھا تھا کتاب میں، توبہ ہی کے عنوان پر وہ کوئی مضمون تھا کہ جانور ہے کہ وہ سانپ کو کھا لیتا ہے، تو سانپ کا زہر جب اس پر کچھ یا کھانے کے بعد، اور سانپ کھانے کے بعد یہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سانپ کا زہر جو ہے نا اندر جو چلا گیا معدے کے اندر، سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے۔ تو اسی طرح مثال دی تھی کہ بندہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے نا گناہ کا زہر جو ہے نا وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ وہ ایک اور بھی کسی کا شعر ہے کہ ایک غسل ہے، ایک غسل ہے سر کے کعبے کا، سر جھکتا ہے نا کعبے کی طرف، ایک غسل ہے سر کے کعبے کا، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، کعبے کو زمزم دھوتا ہے اور دل کو آنسو دھوتے ہیں۔ حالانکہ آنسو تو باہر گرتے ہیں، اندر جاتے نہیں ہیں، لیکن یہ گناہوں کی کالک اور سیاہی کو یہ آنسو جو ہے نا یہ باہر نکل کر اندر سے دھونے کا سبب بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
جی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا دو عورتیں ایک ہی حجرے میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟
مسجد بیت میں یا کر سکتی ہیں؟ جب ایک مسجد میں ہزاروں اعتکاف کر سکتے ہیں تو مسجد بیت میں دو عورتیں کر لیں تو کیا حرج ہے؟
یہ سوال ہے کہ میں ایک فیکٹری میں جاب کرتا ہوں، تو ادھر ہم اکثر موبائل وغیرہ چارجنگ پر لگاتے ہیں، کیا وہ ان کی بجلی استعمال کرنا ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
کہاں کے لیے سمجھا نہیں؟
فیکٹری میں کام کرتے ہیں
تو وہاں موبائل چارج کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال ہے، بڑے خوف خدا والے شخص کا یہ سوال معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا جو بھی عرف ہو، تو وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں کی بجلی استعمال کرتے ہیں، تو یہ بجلی استعمال کرنا ہی ہوا موبائل چارج کرنا، تو یوں مطلب بظاہر تو حرج معلوم نہیں ہو رہی۔
یعنی جو ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے چارج، اتنا تو کرنے کی اس کی اجازت ہوگی، یا مالک کی طرف سے صاف الفاظ میں اجازت ملی ہوئی ہو تو کر سکیں گے؟
اصل مطلقاً بجلی استعمال کرنے کی اجازت ہے، پنکھا جلا لیا، بتی چلا دی، تو یعنی بجلی اصل وہ ہے، بجلی خرچ ہوتی ہے اس میں، تو موبائل میں بھی بجلی خرچ ہوتی ہے، تو یہ اگر بجلی خرچ کرنا استعمال کرنے کی اجازت ہو گئی، تو اب یہ کہ اس میں سمجھ میں یہی آ رہا ہے واللہ اعلم کہ اگر موبائل میں تو اتنا بجلی خرچ بھی نہیں ہوتی ہوگی۔
اصل میں اب وہ گھر سے روزانہ جو ہے موبائل بالکل زیرو بیٹری لے کر آئے اور اب وہیں آفس میں آ کے لگا دیا کرے، یہ شکایتیں بھی ہوتی ہیں بعضوں کی اس طرح کی، اس کی کیسے اجازت دی جائے گی؟ تو بجلی اگرچہ استعمال کی اجازت دی گئی لیکن وہ عرف کے اعتبار سے ہی دی گئی ہے۔
چلو اب ڈسکس عوام میں کرنا مناسب نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آسانی اس میں کہ سیٹ تک اگر اپروچ ہے نا، فیکٹری کے بوس تک، اس سے پوچھ لیں کہ موبائل چارج کر سکتے ہیں، چاہے ہمارا مطلب روز زیرو میٹر آ کر لگا دیں تب بھی چارج کر سکتے ہیں، تو وہ سیٹ جیسے بوس جیسے بولے وہ کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
رمضان سے قرار گئے، رمضان سے قرار گئے، رمضان سے قرار گئے،
رہی ہے زیارت کو اے عزیز، آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کو اے عزیز، ہستی میں انتظار ہے، ہستی میں انتظار ہے، ہستی میں انتظار ہے، رمضان سے قرار 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 ہے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ ان سب کی قبروں کو روشن کرے، ان کے صدقے میری قبر کو بھی۔
ایس ایم ایس کے ذریعے محمد سکندر ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، کیا نابالغ حافظ کے پیچھے بڑوں کی تراویح ہو جائے گی؟
نہیں پڑھ سکتے نابالغ، نابالغ کی امامت کر سکتا ہے، بالغان کی نہیں کر سکتا۔ بالغ پڑھے گا نابالغ کے پیچھے تو اس کی نماز، تراویح ہو، نفل ہو، فرض ہو، کوئی بھی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو سکے گی بالغ کی۔
ایس ایم ایس کے ذریعے بشارت علی سوال کر رہے ہیں کہ گھر خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیا اس پر زکات لازم ہوگی؟
پیسے ملک میں نا اس کی، جب تک یہ مالک ہے پیسوں کا اپنے پاس ہے، اس کے مالک ہے یہ، تو زکات میں تو اکاؤنٹ ہوں گے۔
ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان آیا، رحمتیں رب کی لٹانے، ماہ رمضان آیا، جرم و عصیاں کو مٹانے، ماہ رمضان آیا۔
ایک منٹ ٹھہرے، میری پنشن آ گئی ہے، میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا کتنا تو ادا کر دوں۔
ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان آیا۔
پیارے امیر اہل سنت، ماہ رمضان کے صدقے اللہ پاک صدا کے لیے آپ سے راضی ہو، آمین۔ یہ ارشاد فرما لیجئے، بعض بزرگوں کا ذریعہ آمدن ہوتا ہے اور بعض بزرگ اپنے بچوں کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہمارے صدقہ فطر کی ادائیگی ہمارے بچوں پر لازم ہے یا ہمیں خود کرنی ہوگی؟
اگر یہ بزرگ یا جو بھی ہیں وہ صاحب نصاب ہیں ایسے کہ جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو، یعنی اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اس میں یہ کہ عید کے دن صبح صادق کے وقت یہ صاحب نصاب ہوں، تو ان پر جو بھی شرائط پائی جائیں کہ بھائی قرضے میں نہیں ڈوبا وغیرہ، تو ان پر صدقہ فطر واجب ہوا۔ تو جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس کو واجب، اس پر واجب ہے۔ ہاں، نابالغ اولاد بھی صاحب نصاب، اس کے پاس بھی رقم ہے، تو اس کی رقم سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنی رقم سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بیوی کی طرف سے یا بالغ بچوں کی طرف سے، بچہ بولتے عرف میں، تو ویسے بالغ ہو گیا تو بچہ نہ رہا، تو بالغ کی طرف سے، بالغ اولاد کی طرف سے، اور ان کی امی کی طرف سے یا اپنے امی ابو کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ دے دے تو ان سے پھر بتا دے، یا یہ کہ وہاں ان کا یہ روٹین ہے کہ ہر سال یہ دے دیتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے تو ادا ہو جائے گا، ورنہ بغیر اجازت بالغ کے دے دیا اور اس کو پتا ہی نہیں ہے، تو پھر صدقہ فطر اس بالغ کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا سوال یہ ہے کہ داماد اپنے سسر کو فطرہ دے سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔
اگر حقدار ہے تو دے سکتا ہے، اگر حقدار ہے داماد، سسر اگر حقدار ہے تو اس کو داماد دے سکتا ہے فطرہ، اور اگر داماد حقدار ہے تو سسر بھی دے سکتا ہے اس کو فطرہ، زکات بھی دی جا سکتی ہے، دونوں کو حقدار ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، ہاں باپ بیٹا نہیں دے سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پر انگوٹھے چومنا.
علامہ دائلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں پر انگوٹھے لگانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی. امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی. تو ماشاء اللہ آنکھوں کا علاج بھی اس میں. آپ انگوٹھے چومو گے آپ کو مطلب یہ ہو سکتا کوئی نہ ہو آ کے سمجھانا شروع کر دے کہ یہ مت کرو تو پھر آپ نے کہا اب انشاءاللہ زیادہ چوموں گا. نام مصطفیٰ چوم رہا ہوں یار اپنے باپ کا نام تھوڑی چوم رہا ہوں. سرکار کی تعظیم تو اب جتنا کوئی منع کرے گا ہم زیادہ کریں گے انشاءاللہ الکریم. تو اب یہ طے ہوا جتنا ممکن ہو کوئی وجہ نہ ہو تو انگوٹھے چومنے میں مطلب سستی نہیں کرنی ہے.
امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی اور ان کی کیا سوچ بنی یہ بھی اس عمل کو کس انداز سے کرتے ہیں. آئیے ہم اعتکاف والوں سے ہی آپ کو تاثرات سناتے ہیں.
یہ انگوٹھے چومنے کا سلسلہ ہے یہ الحمدللہ آبا اجداد سے ہمارے اس کی ترغیب دی گئی ہے تو آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے.
میرے آنکھوں میں بہت زیادہ درد رہتا تھا جب حفظ کرتا تھا تو آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا تھا تو تب سے میں نے سوچا کہ ڈاکٹروں کی ٹھوکروں کے بجائے کیوں نہ اپنے پیر و مرشد کے اس دیے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے تو تب سے الحمدللہ میں نے عمل کیا ہوا ہے تو الحمدللہ میری آنکھوں میں درد بھی نہیں ہوا.
پہلے مجھے الرجی رہتی تھی جب سے میں نے مستقل یہ کام شروع کیا ہے انگوٹھے چومنا الحمدللہ اب میرے میں یہ بیماری نہیں رہی.
اور اس کے فوائد ہیں کہ بینائی کمزور نہیں ہوتی. اچھا. ہماری کبھی نہیں دکھتی
اور
64 سال اور بینائی بھی ہماری تیز ہے بالکل.
ماشاء اللہ انگوٹھے چومنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے. انگوٹھے چومنا سرکار کے نام مبارک پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے چومے تھے تو وہ بھی نور مصطفیٰ جب اصل وہ نور مصطفیٰ پشت اطر میں صلب اطر میں تھا نا تو فرشتے زیارت کے لیے پیچھے جمع ہوتے تھے پیچھے پیچھے آتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ اس نور مصطفیٰ کو میرے آگے کر دے تاکہ یہ فرشتے آگے سے ہیں تو پیشانی میں کر دیا گیا تو آگے سے آنے لگے. پھر ایک بار عرض کیا کہ یا اللہ میں بھی نور مصطفیٰ کی زیارت کر لوں ایسی کوئی صورت ہو. ناخنوں میں آ گیا انگوٹھوں کے ناخنوں میں. تو اب یہ کہ جیسے ہی دیکھا آپ نے تو غالباً یہ پڑھتے ہوئے جو میں نے روایت پڑھی ہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کر کے وہ چوم کر آنکھوں سے لگائے تھے. اب یہ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا لکھا ہے کتابوں میں تو یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے تھے سرکار کا نور مصطفیٰ دیکھ کر. اگرچہ ہمارے پاس تو یہ آنکھیں نہیں ہیں کہ ہم نور مصطفیٰ کی زیارت کر سکیں لیکن یہ کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے نا تو ہم اچھوں کی نقل کر رہے ہیں. تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چوما اور اس طرح پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو میرے اس دوست کی طرح کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. جو شفاعت کا طلبگار ہے جس کو چاہیے شفاعت اعمال پر تو ظاہر ہے کہ ہم کمزور ہیں بہت کمزور ہیں سب شفاعت اور رحمت پر نظر ہے. تو جو شفاعت کا طلبگار ہے اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بس اذان میں جب بھی نامی اسم گرامی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا سنے انگوٹھے چومے بچ کر کے آواز کہتے ہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انگوٹھے ہونٹوں پہ رکھے یعنی جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن صاحب کہہ لیں تو اس وقت پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجے اور اب کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ہونٹوں پہ رکھ کر انہیں چوم کر آنکھوں پہ رکھے، تو پہلی بار میں کہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، اور دوسری بار میں یہی کر کے آنکھوں پر جب رکھے تو قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، مزید یہ بھی بڑھا دے اللہم متعنی بالسمع والبصر، انشاءاللہ آنکھوں کا نور بھی سلامت رہے گا اور سماعت بھی سلامت رہے گی انشاءاللہ، سننے کی طاقت بھی انشاءاللہ الکریم. یہ طریقہ انہیں مختلف پڑھنے کے ہیں، یہ بھی ہے، اور یہ جو میں نے جو عرض کیا یہ علامہ شامی رد المعتار میں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم ہوئے، اور کوئی بھی حنفیوں کا دار الافتاء بھلے اس کو منع کرتا ہو غم نہیں، تو ان کے بھی محتاج ہیں اس کتاب کے، اس کے بغیر ان کو بھی گزارا نہیں، اسی سے مین فتوے اس سے ملتے ہیں، لکھنا ہوتا ہے اس سے فتوے لکھنے کے لیے جب اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے دیے ہوئے نسخے کو بھی استعمال کر لیا جائے. قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ دعائیں یاد نہیں بھی ہیں تو نو پرابلم، آپ چوم لیں اور چوم تو لیں، جب جوش میں تو جھوم بھی لیں تھوڑا آقا کے نام پر، تو یاد بھی کر لیں یہ دعائیں جب تک یہ چومے. اور اس پر کچھ میں نے پچھلے دنوں درخواست بھی کی تھی، نگران شورا نے بھی ارشادات فرمائے تھے، تو اب یہ کہ کوئی چومنے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ چومنے میں بہت سستی، ہم ایک دور میں تو ہمارا بچہ بچہ چومتا تھا مجھے پتا ہے، نہ چومتے ہوئے شرم آتی تھی کہ یار لوگ کیا کہیں گے اس کا انگوٹھا نہیں چومے، یہ اور اب یہ کہ چومنا چھوڑ دیا، تو اب کچھ پروگرس ہوئی کہ نہیں، کوئی ایسا ہے کہ جو پانچوں میں تو بہت مشکل ہے، چلو تین میں سے اکثر تین ہو جائیں گے، کوئی چومتا ہو انگوٹھے اپنے اذانوں میں ماشاء اللہ،
اگر پانچوں سے چلے تو
اچھا، چلو بھائی آپ کی بات بھی درست ہے، جو پانچ نمبر پانچوں اذانیں یہاں تو ملتی ہیں، یہاں ملتی ہوں گی معتکفین کو، مگر کوئی اب وہ
جی ہاں
وضو کرتے ہوئے البتہ چوما جا سکتا ہے، لیکن وہاں نہیں چوم سکتے، سمجھتے ہیں نا یہ اشارہ، تو اس میں نہیں چوم سکتے، اسی طرح کوئی مطلب ایسی جگہ ہو کہ یہاں تو ایسی جگہ شاید نہیں ہے جہاں اذان کی آواز نہ آتی ہو، مشکل ہے، لیکن غفلت ہو گئی آنکھ لگ گئی تین بار، تو خیر اگر کوئی ایسا ہے کہ پانچوں اذانیں بھی سن لیتا ہے تو پھر ابھی اقامت باقی ہے، اقامت میں یہ سارا پڑھنا بھی مشکل ہے، جلدی ہوتی ہے اقامت میں، تو اور اس میں بھی اذان میں بھی اتنا سا فاصلہ رکھنا مستحب ہے، اذان میں ہر کلمے دو کلمے کے درمیان اتنا فاصلہ رکھنا مستحب ہے کہ جواب دیا جا سکے، لیکن بعض لوگ بعض مؤذنین اتنی اسپیڈ سے اذان دیتے ہیں کہ جواب دیا نہیں جا دے نہیں پاتے، اور دو کلمے سے مراد اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دو کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کلمہ ہے، تو یوں مطلب یہ کہ پھر بھی اگر کوئی ہے سا چلو جس کو آج پانچ اذانوں میں موقع مل گیا ہو پانچوں اذانوں میں چومنے کا، ماشاء اللہ ہے کافی ہاتھ اٹھ رہے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ وہ لوگ ہوں گے جو وضو بھی شاید تیار رکھتے ہوں نماز کے لیے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہر نماز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی نیت نصیب ہو جائے، تو یہ کہ جو نماز کے انتظار میں ہے اس کو وہ ایسا گویا نماز میں ہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اذان سننے کی سعادت ملے، اذان کا جواب دینے کی سعادت ملے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اذان کا جواب دینے کی، تو اس طرح اذان کا جواب بھی دے اور اس دوران انگوٹھے بھی چومے اور اذان یعنی نماز سے پہلے وضو تیار ہو، بہت بہت مطلب بڑی بات ہے، خاص کر ایسی بھیڑ میں تو تیار رکھنا ہی چاہیے، اب اعتکاف میں ہوتے ہوئے بھی ایک تعداد ہے جن کو جماعت نہیں ملتی ہوگی. اب اذان ہوئی تو اب یہ خرامہ خرامہ بڑھے واش روم کی طرف, اب پھر وہ وضو خانے پر لگی ہوئی لائن, دونوں طرف لائنیں لگی ہوئی, تو پتہ چلا کہ کسی کو ایک رکعت ملی تو کیا, کسی کو دو رکعت تو کسی کا سلام ہی پھر گیا. امام صاحب کا بھائی وضو خانے پر بڑی بھیڑ تھی, تو بھائی پہلے سے جاتے نا, جب پتہ ہے کہ بھیڑ ہوگی, پتہ ہے کہ لیٹ ہو جائے گا, تو اس حساب سے بندہ نکلے کہ ذہن نصیب وہ سنت غیر موقعہ بھی پڑھنے کی سعادت مل جائے, سنت موقعہ بھی پہلے سے ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں, اور اس طرح مطلب یہ کہ وہ ہم اذان کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس طرح ایسے موقع پر خاص کر اور اعتکاف تو عبادت کے لیے تو آئے ہیں, یہاں کیا سستیاں کر رہی تھی یار, یہاں بالکل وضو, بلکہ ہر وقت ہو سکے تو جس سے بن پڑے, اللہ کرے توفیق دے تو اللہ پاک با وضو ہر وقت زندہ باد با وضو. ویسے ہی با وضو تو اللہ نصیب کرے کہ ہر وقت آدمی با وضو رہے, کہ اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے بے وضو کو تو اپنے آپ کو ملامت کرے, برا بھلا کہے کہ تو بے وضو تھا کیوں کہ مصیبت پہنچی, تو پتہ چلا کہ مصیبت کے لیے یہ وضو جو ہے یہ ڈھال ہے نا, مصیبت کو روکنے والا ہے. اللہ پاک توفیق دے جس سے جتنا بن پڑے. اعتکاف میں بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں, اور یہاں پریکٹس ان نیکیوں کی کرتے رہیں, اور باہر نکل کر بھی ان کو نبھانے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, دونوں جہاں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تہجد یہاں بہت سو کو مل رہی ہے, تو اشتاق چاش تو اوابین, تو ان کی باہر نکل کر, کیونکہ اب یہ تو چند روز باقی ہیں, اس کے بعد تو یہ کہ ہمیشہ یہ نوافل بھی اللہ کرے ادا کرنے میں ہماری سستی دور ہو جائے, بے وضو رہنے کی سستی بھی دور ہو جائے, اور سنتیں پڑھنا, نفلیں پڑھنا, جو ممکن ہو یہ ہم کرتے رہیں. ہاں جو فرض نمازیں اس میں تو ممکن بنانا پڑے گا, فرض نمازیں تو ذرا معافی نہیں ہے نا, میں ان نفلوں کی بات کر رہا ہوں, یہ نفل کام ہے, مستحب کام ہے, باوضو رہنا بھی مستحب کام ہے, ان کی بھی پریکٹس کرتے رہے نا, کوشش کرتا رہے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی, بڑے فائدے ملیں گے. وضو کی حالت میں موت شہادت ہے نا, ہاں باوضو حالت میں مرنا یہ بھی شہید جو باوضو حالت میں مرے, کیسی پیاری بات ہے. اذان کی فضیلت جو ہے اس کو بھی, اذان کے جواب کی فضیلت, تو اس سے بھی ہمیں حرص پیدا ہوگی, اذان کے جواب کی پڑھی ہوگی تو بھی بھول جاتے, توجہ نہیں دیتے. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا, اے عورتوں جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو, اللہ پاک تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا, اور 1,000 درجے بلند فرمائے گا, اور 1,000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے یہ سن کر عرض کی, یہ تو عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا ڈبل. پہلے کی خواتین جو ہوتی تھیں صحابیات, یہ بھی اپنے بچوں کے ابو سے اور بھائیوں اور اپنے ابو کے لیے کتنا تو ان کا جذبہ تھا کہ ان کو ملے گا کہ ثواب خالی ہم کو ہی ملے گا, تو ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے ڈبل. دریا رہو چوش میں آیا الحمدللہ. تو یوں یہ ساری انہیں حساب لگایا تھا تو اس کی 3,24,00,000 نیکیاں بنیں گی ایک اذان کے جواب میں, ایک اذان اور ایک اقامت میں, شاید اقامت بھی اس میں شامل ہے. تو اللہ پاک کی رحمت پر قربان, اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا, اپنے درجات بڑھوانا, گنا بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے, مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں. پیش کردہ حدیث مبارک میں جواب اذان کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی سنیے. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ دو کلمات ہیں, اس طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہیں, 15 یعنی 15 کلمات ہیں. اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے, یعنی مؤذن جو کہتا جائے اسلامی بہن بھی دہراتی جائے, تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی, 15,000 درجے بلند ہو گئے. دیکھو نیکیاں لاکھ میں اور درجے بلند ہونا گناہ معاف ہونا یہ ہزار میں. تو 15,000 درجات 15,00,000 نیکیاں ملیں گی, 15,000 درجات بلند ہوں گے, 15,000 گناہ معاف ہوں گے. اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا ڈبل. فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم ہے, تو فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے. اور یوں فجر کی اذان کے جواب میں 17,00,000 نیکیاں, 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی. اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا. اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاہ بھی ہے, یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے, تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا. الحاصل اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی, 1,62,000 درجے بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے. اور عیسائی بھائیوں کو دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی, 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے. تو اذان کا جواب دینے کی فضیلت آپ نے سنی. اللہ ہم کو حریص بنا دے نیکیوں کا, کتنا ثواب رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے, تو اس کی بھی کوشش فرمائیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا. اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا, بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے, تو انہوں نے جواب دیا اور تو خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں, صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے. حوالہ ملخص از ابن عساکر جلد 40 صفحہ 412 تا 413 دار الفکر بیروت. ملخص از ابن اس سے تلخیص کر کے نکال کر وہ روایت کو روایت بالمعنی نے اپنے طور پر اس کو ترکیب بنا کر لکھنا, لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے, عوام نہیں کر سکتے, علماء کر سکتے. تو یوں یہ مطلب وہ آسان کر کے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو ملخص از ابن عساکر جلد 40 صفحہ 412 تا 413 دار الفکر بیروت. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. گناہ گدا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا, مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی سلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اذان کے دوران بات چیت کا ہمارے یہاں ماحول ہوتا ہے عام طور پہ, پتہ ہی نہیں اذان ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو بالکل یعنی نوٹس نہیں لیتے, حالانکہ اذان ہو تو خاموشی سے جواب دے کر ثواب کمانا چاہیے. بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 473 جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. تو بارش میں لکھا ہے بریکٹ میں فتاوی رضویہ, اور جو مکتبۃ المدینہ اپنے نے جو یہ شائع کی ہے اس میں حاشیہ دیا 3 نمبر, اور 3 نمبر میں کتاب کا حوالہ ہے جامع الرموز पेज नंबर 124। अच्छा, फिर नीचे इसके लिखा है वो दूसरा है कि रास्ता चल रहा था कि अजान की आवाज आई तो उतनी देर खड़ा हो जाए, सुने और जवाब दे। हाँ, खाना खा रहा है और अजान हुई तो खाना जारी रख सकते हैं, तो हत्तल इम्कान कोशिश यही की जाए कि अजान के दौरान बातचीत ना की जाए। हाँ, एक अजान का जवाब दे लिया, अब दूसरी कहीं से हो रही है तो इस सूरत में कि दूसरी अजान का जवाब अब ना भी दे तो चल जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि।
मेरा नाम मुदस्सर अली, हाफजाबाद पंजाब से आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। मेरा आपकी बारगाह में यह सवाल है कि इस्लाम में प्राइवेसी का क्या तसव्वुर है और हमें एक दूसरे की प्राइवेसी का कैसे एहतराम करना चाहिए?
माशाल्लाह, अच्छा सवाल है। वो तलफ्फुज़ जो है ना, मुदस्सर नहीं है, आपका नाम है रखा गया होगा, दाल पर भी शद है, तशदीद नाम थोड़ा मुश्किल है। मुदस्सिर सा के नीचे ज़ेर है, मुदस्सिर, ये आपको थोड़ा रटना होगा, ये भी हम सीखने के लिए आए। और बहुत से अब मुदस्सर ही बोलते हैं, मुदस्सिर या मुदस्सर या मुजम्मिल, मुजम्मिल भी नहीं है, ज़ा पर भी शद है। ये कुरानी अल्फाज है ना, या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुजम्मिल, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इन खिताबात से नवाजा है। या तो मुजम्मिल मुदस्सिर। अब रहा प्राइवेसी, प्राइवेट निजी, तो ये तो सबके साथ ये तो होता है, सबको जरूरत पड़ती है कि वो प्राइवेट गुफ्तगू होती है, बहुत से काम प्राइवेट होते हैं। तो अब ये कि किसी की प्राइवेट बात जानने की टोह में ना पड़ा जाए कि मुझे पता चल जाए, मुझे पता चल जाए, तो इस ये भी मुनासिब नहीं है। बाज़ औक़ात तो सामने वाले के लिए बड़ी परेशानी का बाइस होता है जब कोई सवाल पर सवाल, भाई यहाँ क्यों गए थे आप, यहाँ क्यों गए थे आप, दोनों क्या बात कर रहे थे। अब इसके लिए वो अगला परेशान होता है, बताना नहीं चाहता कि कहाँ गए थे। हाँ भाई क्या कर रहे हो, फोन पर भी बोल दे, हाँ भाई क्या कर रहे हो। अब यार वो कैसे बताएगा मैं क्या कर रहा हूं, बाजू का तो ऐसे काम में होता आदमी कि वो नहीं बता सकता, ये हर एक के साथ होता है सर, वो नहीं बता सकता। तो ये हाँ क्या कर रहे हो भाई, या बताओ भी ना, या कहा हो। अब वो कैसे बताएगा कहा हूं यार, जरूरी नहीं कि वो बताने ऐसी जगह हो, है ना। तो ये मतलब फजूल सवाल इस तरह के लोग करते रहते हैं, तो ये भी ना किए जाए जिससे अगले को कोफ तो परेशानी। फिर क्या वो आम आदमी इस पे इसको इजी लेता है, वो दाड़ करके झूठ बोल देगा। मैं आपको फोन मिला रहा था कि आपका फोन आ गया, या मैं अभी अपने घर में सोफे पर बैठा हुआ था और अखबार देख रहा था, या मोबाइल देख रहा था कि आपकी कॉल आ गई, ना कुछ भी, माज़ अल्लाह वो झूठ बोल सकता है। जनरल लोग इस तरह झूठ बोलते हैं, वो ज्यादा पंचायत में नहीं पड़ता कि मैं नहीं बताता, मैं नहीं बता सकता, मजबूरी है, तो यार मेरे से क्या छुपाना था। फिर अगला वो ये बोलेगा, ऐसे दोस्त ना चले अपने को, लेकिन ने उसकी इसलाह की जाए कि ऐसा ना सवाल करना नहीं ठीक, मतलब कि आदमी झूठ में पड़ जाए, शर्मिंदगी हो, उसे नदामत परेशानी हो। तो
बरसों से मेरा अमीले सुन्नत के साथ इस हवाले से राबता रहता है, कभी फोन पर मैसेजेस के जरिए। तीन चीजें खास तौर पर मैंने कह सकता हूँ कि ना होने के बराबर देखी हैं अमीर सुन्नत की, आपकी तरगीब के लिए अर्ज कर रहा हूँ, देखने सुनने वालों के लिए। नंबर एक, कभी कॉल करके ये नहीं पूछा, जैसे हम मेमनी में बात करते ना, आई किडा यो, आप कहाँ हो, नहीं पूछते, यानी आपको टेंशन नहीं लेना, मिले सुनकर फोन आ जाए ना, आपको ये टेंशन नहीं लेना, आप कहाँ हो ये नहीं पूछा, क्या कर रहे हो ये भी नहीं पूछा, और कभी पहुंचे ना, वो देर सवेर रोज आती है कभी, तो कभी ये नहीं पूछा क्यों देर से आए हो। ये तीन सवाल मैंने आपसे कभी कभार, कैसा हो गया हो तो अलग, लेकिन मेजोरिटी मैंने आपसे सवाल तीनों सुने नहीं है, और ये तीन इतने कॉमन क्वेश्चन है, کہ آدمی پوچھتا ہے جائے اور سناؤ کہاں ہو کدھر ہو. جیسے ابھی کسی سے کام ہے تو آپ پوچھے کہ یار کہاں ہیں آپ. مثلا میں فیدان مدینہ میں ہوں اور مجھے کسی سے ملاقات کرنی ہے اور مجھے پتہ ہے وہ فیدان مدینہ میں ہوتے ہیں, اب میں ان کو کال کر کے یہ پوچھوں کہ آپ فیدان مدینہ میں ہیں یا نہیں ہیں, میں فیدان مدینہ میں ہوں آپ مل سکیں گے, تو وہ ہاں یا نہ, اب آپ کہاں ہو فیدان, وہ بعدوں کا نہیں بتا سکتا دیں کہ میں کہاں ہوں. تو یہ تین چیزیں امیر سنت سے محبت کرنے والوں کے لیے میں نے بیان کی ہیں, یہ تین سوالات. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, انشاءاللہ کبھی 26ویں بیان کروں گا, تو یہ تین سوال نہیں ہوتے. آپ بھی اس کی عادت بنا لیں, مجھے بہت خوبصورت عادت لگی ہے اور الحمدللہ کسی حد تک اس کو اختیار کرنے کی کوشش بھی کی ہے.
اتنی تنخواہ ہے؟
نہیں کبھی نہیں. اس کے بچے کتنے ہیں, یہ کرتا کیا ہے, نہ کبھی آپ اس طرف گئے ہی نہیں ہیں. یہ ایریا جیسے کہتا ہے آپ نے اپنے ایریا, اس کو آپ نے اللہ کا ممنوع بنایا ہوا ہے کہ اللہ کے میں جانا ہی نہیں ہے.
کتنے بچے ہیں, کتنی تنخواہ ہے, اچھا کیا کام کاج کرتے ہو, آمدنی کتنی ہے؟ اس طرح کے سوالات, نگران شورا کی آمدنی کتنی ہے مجھے نہیں پتا, بچے غور کرنا پڑتا ہے. اتنے اتنے ہیں میں جانتا ہوں نا, ہر بچے میں جانتا ہوں, یوں کہہ سکتا ہوں سارے بچے میرے ہاتھوں کے کھیلے ہوئے ان کے, میں مبالغہ کروں تو ہاں سبھی کھیلے ہوئے میرے پاس, تو یوں جانتا ہوں میں ان کے ہر بچے کو اور بچی کو. لیکن یہ کہ تعداد بعض اوقات یہ سوچنا پڑتا ہے کتنی, پھر اب یہ دادے نانے بن گئے, یہ سوچتا ہوں کہ نواسے کتنے, پوتے کتنے, نواسیاں کتنی, پوتے کتنے, تو یہ سوچنا پڑتا ہے, بھول جاتا ہوں تعداد.
لیکن آپ کو, آپ کا جو پیغام آتا ہے نا اس طرح کا تو پرفیکٹ ہوتا ہے.
کبھی کبھی مطلب تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ نانا حنزلہ, نانا صدیق رضا, ان کے یہ دو نواسے اب چھوٹی بچی ہے, نانا انیقا
جی
وہ چھوٹی بچی نئی نئی ہے, اس کو بھی میرا خیال ہے 2 سال تو ہو گئے ہوں گے,
شاید
2.5 سال کی ہوئی,
شاید اسی کے آس پاس ہوگی.
ہاں تو الحمدللہ, تو یہ میں بس عرض کر رہا ہوں کہ ان کو کبھی نہیں پوچھا آپ کے بچے کتنے ہیں, مفتی صاحب سے اچھے بہترین تعلق ہیں, آپ دیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ واٹس ایپ پر بھی ہمارے تعلقات کچھ نہ کچھ حساب کتاب چلتا ہے ہمارا, کام کی باتیں کبھی وہ ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ کبھی پوچھا نہیں ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں, جامعۃ المدینہ میں کیا لیتے ہو, دارالافتاء اہل سنت سے کیا ملتا ہے آپ کو, آج تک نہیں پوچھا. اچھا میری حصہ مری ہوئی ایک طرح سے, مجھے نا کہ یہ ہوتا ہی نہیں کہ میں پوچھوں, میرے ساتھ جو رہتے ہیں نا میرے ساتھ حسن رضا کا ابو زمانے سے رہتے ہیں, ان کو کبھی نہیں پوچھا کہ تمہاری آمدنی کتنی ہے, یہ خود کبھی کبھی آمدنی نہیں بتا رہے, کبھی کبھی بتاتے کہ یوں یوں انہیں یہ کما رہے ہیں, اپنا ان کا کوئی ہے مطلب حساب کتاب کما رہے ہیں, تو میں پنچات نہیں کرتا کہ کتنا کیا, اب وہ کیا کماتے بھی میں بولوں گا نہیں, یعنی کیا ان کا مطلب, یعنی کہ ذریعہ آمدنی مناسب نہیں بولنا, یہ ایک طرح کا پھر وہ اشتہار ہو جائے گا, تشہیر ہو جائے گی.
یہ سوال بہت اچھا تھا اور یہ جواب جو جا رہا ہے نا, یہ جواب سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بہت بہترین جا رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں.
الحمدللہ میں اپنے قریبیوں کو, میرے بیٹے کو آج تک نہیں پوچھا کہ تیری آمدنی کتنی ہے, پوچھ لو اس کو, میری سمجھے حص مری ہوئی ایک طرح سے, وہ مطلب پوچھنے کا ذہن ہی نہیں بنتا کہ میں پوچھوں. الحمدللہ تو یہ حالانکہ یہ عام ہوتا ہے. اچھا کتنے بہن بھائی ہو, یہ بھی پوچھتے ہیں, اور اتنا پوچھتے ہیں کون شادی شدہ ہے, فلاں کی عمر کیا ہے, اس کی عمر کیا ہے, اس کی ابھی تک منگنی ہوئی کہ نہیں, نہیں ہوئی تو کیوں نہیں کری, کیوں نہیں ہوئی, یعنی یہ اس سے سوالات مجھے اس سے بہت واسطہ پڑا ہے, اتنا مطلب بوریت اور کوفت اور پریشانی ہوتی تھی جو مجھے پتا, جب میں بالکل آپ لوگوں کی طرح عوام میں ہوتا تھا اور دعوت اسلامی نہیں تھی, جبکہ بات پرانی بات کر رہا ہوں کہ میں بھی ایک عام لوگوں کے ساتھ جب گلنا ملنا وہی مطلب کوئی, یعنی کہ کیا بولوں آپ سمجھ جائیں, عام آدمی تھا اب بھی عام آدمی ہوں, لیکن یہ کہ اب لوگ مجھے خاص سمجھتے ہیں, تو اس وقت سے پنچاتے کرتے تھے کہ جس کی انتہا تھی, ایسے ایسے سوال رکھ سکتے. یہ وہ آج کی اس دور کی معلومات آج بول رہی ہے, اور میں سمجھاتا ہوں ایسے سوالات مت کرو کسی سے, تمہاری منگنی کیوں نہیں. اب شادی ہوگی تو پوچھیں گے خوشخبری ہے. اب اس کے معنی پتہ نہیں سب سمجھتے ہو نہیں سمجھتے. ارے یار اپنے کام کی بات کرنا یار, مدینے کی خوشخبری پوچھنا یار اس کو. اب خوشخبری بنے کچھ اولاد وغیرہ کی ترکیب ہے. اب آدمی یار وہ بھی پریشان ہوگا, لیکن پریشان ہونا بھی تو مسئلہ ہے. پریشان ہوگا کہ خوش ہوگا یہ طے کرنا پڑے گا. ایک عیسائی بھائی نے مجھے یہ شکایت کی گیا کہ ایک نے مجھے پوچھا گیا, ان کی شادی ہوئی تھی, پوچھا کہ یار مجھے ایک نے بولا خوشخبری ہے. اسی سے مجھے پتا چلا کہ یہ بھی سوالات کرتے ہیں لوگ, خوشخبری ہے. تو میں نے تو اس کو ٹھیک ٹھاک سنایا, پھر میں نے اس کو مدنی پھول دیے, جو اس کی سمجھ میں ریپلائی سے کہ سمجھ میں آ گئے. میں نے کہا اس نے پوچھا خوشخبری ہے, کوئی فوش جملہ تو نہیں ہے, بے حیائی کی بات بھی نہیں ہے, پوچھ لیا ٹھیک ہے. اب اس کو جواب دیتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے. اب اتنا اس کو آپ نے جو الفاظ میں زد و کوب کیا, یہ تو اس کی دل آزاری ہوئی ہوگی, دل پریشان ہو گیا ہوگا. ہو سکتا ہے دل بھی دکھا ہوتا ہے, تم لے لے کے دینے پڑ گئے کس طرح کے. میں نے کہا پوچھ لیا تو ٹھیک ہے, اب آپ کو کوئی پوچھے آپ کہاں رہتے ہیں تو اب ہم اس کو لیکچر دیں, آپ کو کیا ضرورت پیش آئی, کیوں فضول سوال کرتے ہیں. اس کے بجائے چپ چاپ بتا دے کہ پیر کالونی میں یا علی لال سوسائٹی, نازیم آباد, کوئی بھی علاقہ ہے جس میں رہتے ہو بتا دے. اب اس کو برا والا کہنا ہے, اس کو باتیں سنانا, یہ اس کے دل دکھ سکتا ہے. ہو سکتا ہے ضرورت اس نے پوچھا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ بولے چلا میں بھی وہاں مکان ڈھونڈتا ہوں, اچھا پڑوس مل جائے گا. تو پھر گھر کا بھی پتا پوچھے, گھر کہاں پر ہے, کیا نمبر ہے گھر کے, آپ کے بلڈنگ ہے کیا, اس میں خالی مکان مل سکتا ہے. تو پھر یہ کہ سب ضرورت کی باتیں اگر کر رہا ہے تو پوچھنے والے کے لیے ہم 100% فائنل کیسے کریں گے, فضول ہی پوچھ رہا ہے. تو اگر فضول بھی پوچھ رہا ہے تو اب دل جوئی اس کی ہم کر لیں, دل جوئی کر لیں. اب سیلفیاں لیتے ہیں یقین مانے میں اتنا بور ہوتا ہوں جب ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں, آنا جانا جلدی ہوتی ہے, بھاگنا ہوتا ہے جلدی, فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے, روک روک کے کوئی کوئی اکا دکا تو یہاں بھی کتنے ذرا مسکرائے اوپر دیکھیے ذرا, یہ کوئی کوئی بننا یہ جنرلی وہ کر رہے ہوتے. تو میں نے بھی اب ان کی نفسیات سمجھ لیے کہ میں بھی ذرا دل جو ہی ہے نا یار مسلمان کی اس طرح مطلب پریشانی بہت ہوتی ہے. انہیں اسٹاف جو ہوتا ہے ایئرپورٹ کا, ایک آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے, شاید یہ ہو سکتا ہے آپس میں پیغام بھی چلا دیتے ہوں کہ یہ آیا ہوا ہے, تو نکل نکل کے اب اللہ بہتر جانے مطلب ڈیوٹی چھوڑ کر آنا, یہ بھی اپنے مسائل ہیں شرعی اس میں سمجھانے. یہ سب کس کو سمجھائے, یہ جانتے ہوتے ہیں, میں ان کو جانتا نہیں ہوتا, ایک تعداد ہے یہ آ رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں, بعض افسران بھی آ جاتے ہیں. پہلے میں کتراتا تھا, ایک بار کوئی میجر آیا اور کچھ اس کے ساتھ افراد تھے, کوئی اندر کا کوئی ان میں بھی میجر ہوتے ہیں اور عہدے ہوتے ہیں لوگ, بےچارہ بڑی عقیدت سے آیا تھا. تو میرے ساتھ والے نا ہم نہیں اس کو کتراتے تھے بنانے سے, اس کو منع کیا تو یہ لوگ چلے گئے. پھر میں نے اس کو بولا کہ یار یہ ذرا انزل الناس منازل ہوں, اس نے بےچارے نے سیلفی کا تو مجھے بڑے ادب سے اس نے کہا تھا کہ مجھے سیلفی بنانی ہے, تو اس نے کہا نہیں. یہ بےچارے چلے گئے, اس دن سے مجھے جھٹکا لگا تھا کہ یار یہ برا ہوا. پھر میں نے اپنی باغ ڈھیلی کر دی, میں نے کہا اب اپنے نیت تو موجود نیت کر سکتے ہیں کہ مسلمان کی دل جوئی کر رہا ہوں, جب یہ جائز ہے تو اپنے کیا روکنا تھا اس کو. اب پھر یہ کہ ہم لوگ اب نہیں روکتے, جو بھی لیتا ہے اس کو لینے دیتے ہیں, الا یہ کہ کوئی عورت کی تصویر نہ آ جائے, پیچھے کو عورت نہ ہو, بعض مرد ہوتے ہیں ساتھ میں ان کی عورت ہوتی ہے, ان سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو نہیں بھائی یا آگے پیچھے ان کو ہٹا دو وغیرہ, یہ خطرات تو رہتے ہیں. کبھی بھی اس طرح کی کوئی چل بھی جائے تو آپ سمجھ جانا کہ کوئی شرارت ہے. اب تو خیر نقلی ہو سب یہ مکسنگ اور کر دیتے ہیں, پتہ بھی نہ چلے آدمی کو یہ کر رہے ہیں, اللہ پاک ہماری عزتوں کا محافظ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہے.
اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے، بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان رمضان رمضان مبارک ہے. پابندی نمازوں کی ہر آن تو کرنا، پابندی نمازوں کی ہر آن تو کرنا، پڑھ پڑھ کے سنا قرآن رمضان مبارک ہے، پڑھ پڑھ کے سنا قرآن رمضان مبارک ہے.
ماشاء اللہ.
میرا نام محمد اویس ستاری ہے. بعض لوگ الٹا سوتے ہیں، ان کا الٹا سونا کیسا؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے.
الٹا سونا منع ہے، الٹا سونا منع ہے، جہنمیوں کا طریقہ ہے، اور طبن نے میڈیکلی بھی میڈیکلی نقصان دے کہ اس طرح الٹے سونے سے دل پر وزن پڑے گا، دل کے لیے نقصان دے، پھر میدا اور آنتیں اور سب پر بوجھ پڑے گا، یہ ہر چیز کے لیے اندر کے جو آلات ہیں اس کے لیے نقصان دے. تو جو پروپر طریقہ ہے وہ فطری طریقہ، اس سے ہٹ کر کوئی بھی کام کریں گے ہم تو اس میں نقصانات کے پہلو ہو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بنت افضل ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ بچوں کا ننگے سر قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟
اب تو بڑے نمازیں پڑھتے ہیں باپ ننگے سر، تو ادب تو یہی ہے کہ سر بھی ڈھکا ہوا ہو، دو زانو بیٹھا اور رخ بھی قبلے کی طرف ہو، آداب میں سے یہ کہ اس طرح مطلب، اور پھر جھوم کر بھی پڑھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، پھر یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ قرآن حزن کے ساتھ اترا ہے نا، غم کے ساتھ اترا ہے، اس کو غم کے ساتھ پڑھو. اب یہ سارے آداب ہیں، جو نبھانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر کہیں کہاں کا کہاں نکل جائے. ننگے سر ویسے قرآن کریم پڑھنا جائز ہے، نماز بھی جائز ہے، لیکن نماز میں صورتیں کہ سستی کی وجہ سے ننگے سر رکھا، ننگے سر پڑھا تو مکرہ تنزیہ. اگر ننگے سر پڑھنے سے خشوع آتا ہے، دل جمتا ہے، تو پھر ننگے سر افضل. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نماز کو ایسی محتم بن شان، یعنی ایسی چیز نہیں ہے نماز کہ جس کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے کہ ننگے سر نہیں سر، اگر یعنی نماز کی توہین کا جہاں پہلو ہے تو پھر یہ کفر. تو یوں مطلب یہ کہ اس کی یہ صورت بنی. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، امامہ باندھتے ہیں تو زلفیں بھی رکھنی چاہیے، زلفیں بھی رکھتے ہیں، تو بعضوں کے بال جو ہے نا یہ گچھے گچھے ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، وہ سیٹ نہیں ہوتے، یا اس وجہ سے کہ تیل نہیں ڈالتے ہوں گے، خشک ہو جاتے ہیں، تو پھر امامہ بار بار گرتا رہتا ہے. تو اب یہ کہ نماز پڑھے کہ امامے کو سنبھالے کیا کرے، یہ خوشبو ڈسٹرب، تو پھر اتار کے اس کو برابر میں رکھ دیں، برابر رکھے تو لوگ تعجب کریں گے. تو ایسے موقع پر کہ جبکہ وہ واقعی نماز میں امامہ شریف کی وجہ سے وہ تکلیف ہو رہی ہے، امام میں اس وقت امامہ نہ پہنے، ٹوپی پہن لیں، کوئی ٹوپی بھی گرتی ہے تو ننگے سر پڑھ لے. اب تو ننگے سر پڑھنا معیوب اتنا رہا نہیں ہے، پہلے تو ایسا بڑے بوڑھے وہ دیکھ لیتے تو بس وہ فوراً مسجد کی چٹائی کی ٹوپی ڈال دی سر میں، اب وہ بار بار گرے، ٹوپی سنبھال لے تو پھر بابا جی واپس آئیں گے، پھر ٹوپی ڈالیں گے سر میں، گر گئی تو وہ اس کو پہنا دیں گے، تو گری ہوئی پھر یہ پہنائیں گے، برابر سیٹ تو ہوگی نہیں، یہ پریشانی ہوتی تھی، اب بھی کہیں ہوتی ہوگی لیکن اب ننگے سر پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے، تشویشناک ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں رکیں گے جا کے، کیونکہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ابو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 20 سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا، اور آپ کو خلوت جلوت اکیلے میں بھی اور دوسروں کی موجودگی میں بھی دیکھا، تو کبھی آپ کو ننگے سر نہیں دیکھا، ہم حنفی ہیں، امام اعظم جو تھے یہ کبھی ننگے سر نہیں رہتے تھے رحمت اللہ علیہ، اس روایت سے پتا چلا کہ 20 سال انہوں نے اپنا تجربہ ارشاد فرمایا، اب یہ کہ ہم ہیں کہ وہ سر ڈھانکتے ہی نہیں، پہلے تو بڑا بے ادبی سمجھتے تھے بڑوں سے بزرگوں سے، ننگے سر نہیں، مطلب ٹوپی بھی عام طور پہ نمازی تو رکھتے تھے اپنے پاس، جو ننگے سر گھومتے تھے وہ بھی جیب میں ٹوپی رکھتے تھے، جیب میں رومال رکھتے تھے تو وہ رومال باندھ لیتے تھے، تو نماز میں رومال باندھنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ رومال باندھ کر کہیں اور جا نہیں سکتے، کسی دعوت میں بھی رومال باندھ کے چلے جائیں گے تو شاید گیٹ کیپر ہی روک دے گا کہ قبرستان نہیں ہے بھائی، یہ شادی حال ہے، خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ رومال اوڑھ لیتے یا ٹوپی نکال کے پہن لیتے، بزرگوں کے پاس جاتے امام صاحب کے یا امام صاحب کو آتا دیکھتے، تو مطلب پہلے یہ ادب تھا، کھانا کھانے میں تو یہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ادب یہ کہ ننگا سر ننگے سر نہ کھائے، اور ننگے سر کھانے سے تنگ دستی کا بھی کہیں لکھا ہے کہ تنگ دستی آتی ہے، کہ ننگے سر کھانا ادب نہیں ہے، ادب یہ کہ سر ڈھکا ہوا ہو، اس طرح واش روم میں جائے تو ننگے سر نہ جائے، سر ڈھکا ہوا ہو، لیا اب یہ تو ننگے سر جب نماز ہی پڑھ رہا ہے تو اب باقی جگہوں پر کیا اس نے تمہیں احتیاط کرنی ہے، لیکن کسی کو آپ دیکھیں اس طرح کرتے تو گلے نہیں پڑنا، اس کو آنے دیں، مسجد میں ننگے سر بیٹھے ہو نماز ننگے سر پڑھ رہے ہو نا، پھر نماز سے ہی کترا جائے کہ یار یہ مران لوگ تنگ کرتے ہیں، یہ باتیں ابھی نہیں، یہ میں نے ٹھیک ہے عرض کر دیا آپ نے کہ ایسے موقع پر کسی ننگے سر والا ہو بھی دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ شرمندہ نہ ہو، ورنہ آئندہ آنے سے کترائے گا کہ یار میں نہیں اڑ سکتا میری مجبوری ہے، جو بھی مجبوری ہے اس کی، تو ناجائز تو ہے بھی نہیں ننگے سر رہنا، اور اب تو کافی عام ہو گیا تو اور بھی معاملہ اس کا ہلکا ہو گیا، پہلے ایک دور تھا کہ جو نماز پڑھنے میں ننگے سر دیکھتے تھے نا ہم، اس کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ ہم سمجھ لیتے کہ یہ فلاں طبقے کا ہے، یعنی کہ ہمارے نہیں ہوتے تھے، ایک طبقہ ہے وہ لوگ ننگے سر نماز پڑھتے تھے، اب ویسا بھی نہیں ہے سبھی پڑھ رہے ہیں
ماشاءاللہ، ہمارے حاجی امین حیدرآباد پہنچے ہوئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ 6 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے کراچی حاضر ہو چکے ہیں، اور وہاں جہاں یہ ہیں متقفین میں 39 اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے اپنی نیتیں پیش کر چکے ہیں، اور آج مزید 55 سے مزید نیتیں اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کی یہ شاید لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں، تو اب دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے،
خاتمہ ہوگا
انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ، مطلب تیاری کریں انشاءاللہ، 12 ماہ کا مدنی 12 ماہ کا قافلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات جو آج آپ نے سنی باتیں سنی گفتگو ہوئی انہی سے ہی یہ تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں کسی ایک کو کلٹ واہنامہ فیضان مدینہ تحفے میں بھی دیا جاتا ہے۔ 17 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد کتنے سال دنیا میں رہے؟ جواب 60 سال۔ سوال نمبر 2، کعبے کے گرد جہاں طواف ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب مطاف۔ سوال نمبر 3، سب سے لمبی عمر پانے والے صحابی رسول کا نام بتائیے؟ جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام عبدالعلیم عمر کوٹ، محمد عمر اویس اتاری معتکف فیضان مدینہ کراچی، حسن رضا بن رانا افضل ملتان، بنت محمد نواز خیبر خیرپور میرس سندھ، بنت محمد جعفر اتاریہ سمن آباد کراچی، بنت عمران اتاریہ میرپور خاص سندھ، بنت ارشد اتاریہ سرگودا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن انداز یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عمران اتاریہ میرپور خاص سندھ، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج جو ناظرین سے نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر ایک، وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے دل سے گناہوں کی کالک اور سیاہی دھلتی ہے؟ سوال نمبر دو، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتے بار بار کیوں جمع ہوتے تھے؟ سوال نمبر تین، اذان کا جواب دینے والے مرد کو ہر کلمے کے بدلے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ سیدی، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، کیا بیٹی کے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے صدقہ فطر والدین ادا کریں یا اس کا شوہر ادا کرے گا؟
اس نہ والدین پر واجب صدقہ فطر نہ شوہر پر، اگر وہ بیٹی جو بالغہ ہے تو اس پر، مطلب یہ کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے، شرائط پائے جا رہے ہیں تو وہ خود اپنا ادا کرے گی، اس پر واجب ہے۔ اب والدین اپنی مرضی سے دینا چاہیں یا شوہر دینا چاہے کہ میں دے دیتا ہوں آپ کا فطر صدقہ فطر، تو اجازت لے لی اس سے، اس نے ہاں کہہ دیا تو ہو گئی، تو ہو گیا صدقہ فطر، واجب کسی پر نہیں ہے، خود ان پر ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان رمضان شریف میں عمرے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حرمین طیبین کا سفر جہاں بے شمار نیکیوں اور سعادتوں والا ہے، وہیں اس سفر کے کچھ ضروری مسائل اور احتیاطیں بھی ہیں، اور ان کا عمرہ اور حج پر جانے سے پہلے سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ حجاج کرام اور عمرہ زائرین کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے دو بہترین کتابیں، رفیق المعتمرین اور رفیق الحرمین۔ ان دونوں کتابوں میں حج عمرہ کے تمام ضروری مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر احتیاطیں، دعائیں اور بہت سے مفید مشورے بھی موجود ہیں جو خوش نصیب عمرہ کی تیاری کر رہے ہیں، رفیق المعتمرین، اور جو حج کی تیاری کر رہے ہیں وہ رفیق الحرمین آج ہی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کریں اور اپنے حرمین طیبین کے مبارک سفر کو نیکیوں سے بھرپور بنائیں۔ مکتبۃ المدینہ،
صلوا علی الحبیب۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ندامت یعنی شرمندگی توبہ ہے، صلوا علی الحبیب۔
صلی اللہ علیہ محمد،
صلوا علی الحبیب۔ فرمانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے گناہوں سے توبہ کری وہ ایسا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔
میرا سوال ہے، جنوں کی باتیں کرنے سے کیا جن ہمارے پاس آ کے اپنی باتیں سنتے ہیں؟
سن تو سکتے ہیں، اور کوئی باتیں ہم کرتے ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں، اور ڈرنا بھی نہیں ہے۔ بس سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کرو، اور پانچوں نمازوں کے بعد بھی آیت الکرسی یاد کر لو، یہ پڑھا کرو، انشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ ہر جن تنگ نہیں کرتا، ہر جن ستاتا نہیں ہے، شیطان خود جن ہے، اس کو تم لعنت ملامت کرتے رہتے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم شیطان مردود سے، مردود بولتے ہیں اس کو، رجیم مانے مردود، ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو یوں ہر جن، تو یہ جو ایزا پہنچاتا شیطان، کوئی جن نہیں پہنچاتا، یہ اس طرح کی ایزا پہنچاتا کہ ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب سے بڑی ایزا ہے جو محسوس نہیں ہوتی، اس لیے اس کو میٹھا میٹھا ہی رہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ ایزا دینا مار دھاڑ کرنا شروع کرے گا دوسرے جنوں کی طرح جو باس کرتے ہیں، تو پھر یہ اپنا اس کا مشن جو نا فیل ہو جائے گا نا، یوں ہی سمجھتا ہوگا، تو پھر لوگ اس کی باتوں میں آئیں گے نہیں۔ تو یوں مطلب یہ اپنے حساب سے چلتا ہے، اور ہمارے لیے مطلب اس میں درس ہے کہ یہ دیکھو مایوس ہوتا ہی نہیں ہے، پیچھے لگا ہی رہتا ہے، سمجھے؟ لیکن ابھی اعتکاف میں بھی آپ نے طے کر لیا میں ایک مہینہ گزاروں گا، یوں کبھی بولتا ہوگا ہم بھی بیمار تھی، اب اجازت دے تو دی ہے لیکن امی کی خبر نکال لوں، سب آپ کا کام ہے نا، خیر چلتا ہوں۔ یا کبھی بولیں گے وہ ابو بیچارے متو بوڑھے ہو گئے اور اجازت تو دیتی ہے مجھے لیکن بہتر نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں. یار مزہ نہیں آتا یار, یہاں نیند بھی پوری نہیں ہو رہی اور مطلب کھانا بھی اب یہ لوگ کچھ دیتے نہیں ہیں خاص ایسی کوئی آئٹم کھانے کی. تو اس طرح چلتے ہیں تو بعض تو ہو سکتا ہے اس کی باتوں میں آ کر چلے جاتے ہیں نفس کی شیطان کی. اب آپ بولو شیطان قید میں. تو میرے بھائی جو ہر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان, ایک مطلب شیطان پیدا ہوتا ہے اس کو ہمزاد بولتے ہیں. تو یہ جو ہمزاد ہے نا یہ قید نہیں ہوتا, یہ بھی تو بیکاتا ہے نا ہمزاد. نفس بیکاتا ہے, نفس شیطان کا بڑا بھائی ہے, اس کے کارنامے بھی کم نہیں ہے. اچھا بھلا بندے کو سولی پہ چڑھا دے پھانسی میں لٹکا دے زیادہ خطرناک ہے یہ نفس, نفس امارہ جس کو بولتے ہیں. تو یوں مطلب رمضان شریف میں گناہوں کا زور گناہوں کا زور ضرور ٹوٹتا ہے, ختم نہیں ہوتے گناہ. گناہ تو جاری ہیں, جو روزہ نہیں رکھتے وہ تو گناہ تو کر ہی رہے نا یار, روزہ نہ رکھ کر. جو نماز نہیں پڑھتے وہ گناہ کر ہی رہے. پھر اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, مطلب اب تھوڑا غور کریں گے تو سمجھ جائیں گے آپ کہ کتنے گناہ ہو رہے ہیں. آپ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے دعوت اسلامی کا, تو انشاءاللہ ان کو دعوت اسلامی کی طرف لے آئیں گے نا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان خود مایوس نہیں ہوتا, یہ پیچھے لگا رہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ نبی معصوم ہے, میرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کو بھی کوشش کی ہے اس نے بہکانے کی لیکن ناکام ہوا ہمیشہ. حضرت آدم علیہ السلام تو بہرحال یہ کہ یہ بڑا خطرناک ہے. اس کو جو کنکریاں آج ہی مارتے ہیں نا, تو وہاں بھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا, تمہاری غلط فہمی ہو گئی, خواب پر کوئی عمل ہوتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے نکلے ہو, تو انہوں نے کنکریاں ماری. تو اسماعیل علیہ السلام کو بھی جا کر اس نے کوشش کی کہ تمہارا والد تم کو ذبح کرنا چاہتا ہے, تو یوں دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے, جان بچاؤ اپنی. وہ میں اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں, تو انہوں نے بھی مطلب کنکریاں ماری اس کو, یہاں تک یہ بیٹھ گیا تھا کہ پورا رستہ گھیر گیا تھا اس نے کہ میں نہیں ذبح کرنے کے لیے جانے دوں گا, ان کے درجے بلند ہوں گے. تو یہ نہیں, یہ ہے شیطان کہ یہ کسی سے مایوس نہیں ہوتا. ہم بولتے ہیں اس کو سمجھانے سے کیا فائدہ, تو مانتا ہی نہیں یار. نہیں فائدہ ہے, سو مرتبہ بھی کس کو ہم نماز کا بولیں گے تو یہ بیکار نہیں ہے, فائدہ ہے کہ بولنے کا ثواب تو ملے گا نا. تو اب یہ کیسے بولتے ہیں کہ اس کو سمجھانے سے فائدہ کیا, بھائی یہ نماز نہیں پڑھتا نا, ہم کو تو ثواب مل رہا ہے نا سمجھانے کا. یہ ہماری چلو اجتماع میں نہیں آتا یار, نیکی کی دعوت نہیں قبول کرتا وغیرہ, تو ہم کو کس نے کہہ دیا کہ اس کو منوانا, یہ مانے گا جب ہی ثواب ملے گا. ماننے کا مسئلہ نہیں ہے, پہنچانے کا ثواب ہے. وما علینا الا البلاغ, اور ہمارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے. تو نبیوں کو بھی اللہ پاک نے علیہ الصلوۃ والسلام منوانے کا ذمہ نہیں دیا تھا, پہنچانے کا ذمہ دیا تھا. انہوں نے اللہ کا پیغام مکمل طور پر جو ان کو ڈیوٹی ملی تھی, ایک ذرہ برابر بھی ان میں کوتاہی نہیں کی ان صاحبان نے. سب نے اپنا جو بھی حکم تھا فرض تھا وہ پورا پورا ادا کیا. ہم لوگ یار کچھ بھی نہیں کرتے, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, مانتے نہیں ہے, چھوڑو یار ابھی یہ یوں سنائیں گے تو وہ کریں گے. تو یہ سب سوچتے تو آج پتا نہیں ہم لوگ یہ جماؤ کے بیٹھے بھی نہیں ہوتے. کتنے سے ملیں گے جو کل تک ہم کو سناتے تھے, آج ہمیں آ کے سن رہے. تو یہ آپ مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو, کوشش جاری رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام رافع ہے. میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ شیطان سب کو گمراہ کرتا ہے, لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟
اس کو نفس امارہ نے گمراہ کیا شیطان کو. تو یہ نفس اس کے, کیونکہ یہ فرشتہ نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرشتہ ہے, لوگ بولتے بھی ہیں فرشتہ ہے, لیکن فرشتہ نہیں ہے, یہ جن تھا. جن کے اندر اور انسان کے اندر نفس ہوتا ہے, سمجھے؟ تو یہ جن تھا, اس کو نفس نے بیکا دیا. تو یہ میں نے ابھی تو کہا کہ یہ شیطان کا بڑا بھائی ہے نفس, بہت خطرناک ہے. تو بارہ لے کے اللہ پاک شیطان سے بھی بچائے, اور نفس ہمارا نے جو برائی پر ابھارنے والا نفس ہے اللہ کریم اس سے بھی محفوظ رکھے. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد اللهم سلمني من رمضان
وسلم
رمضان لي
وسلمه
مني صلوا على الحبيب
صلى الله عليه
وسلم.
روزے کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول ہے، جیسا کہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ آیت کریمہ کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس یعنی نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔
یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ،
آرزو کا افسانہ بن کے جاؤ،
عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤ،
عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤ،
عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤ، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤ، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ،
ہر گام ایک سجدہ ہر گام یا حبیبی، ہر گام ایک سجدہ ہر گام یا حبیبی، ہر گام ایک سجدہ ہر گام یا حبیبی، ہر گام ایک سجدہ ہر گام یا حبیبی،
اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حلق اور قصر میں کیا فرق ہے اور قصر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
قصر میں یہ ہے کہ وہ ایک پورے کے برابر بال جو نا وہ لیے جاتے ہیں، اور حلق میں یہ کہ وہ پورا اس طرح پھیرا جاتا ہے۔ البتہ حلق افضل ہے، کہ حلق کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 3 بار دعا فرمائی ہے، جبکہ قصر کے لیے 1 بار۔
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے کہ کیا صدقات واجبہ اور نافلہ اپنے بہن بھائیوں کو سگے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟
جی, اگر بہن بھائی اگر ہاشمی نہیں ہیں, غیر ہاشمی ہیں, اور سید بھی نہیں ہے غیر ہاشمی ہیں, تو ان کو دیا جا سکتا ہے.
ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے قصر کی حالت میں مسافر تھا اور اس کی نماز قضا ہو گئی, تو اب اس کی وہ نماز کی ادائیگی جو کرنی ہے, قضا پوری کرنی ہے, تو وہ دو کر کے کرنی ہے یا چار کر کے کرنی ہے؟
چونکہ مسافر تھا تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت قصر لازم تھی, تو لہذا اب یہ گھر پہ بھی پہنچ کر جو ہے وہ دو رکعت ہی قضا کرے گا, اور اسی طرح اگر گھر پہ کوئی نماز قضا ہوئی اور اب یہ سفر میں ہے تو اب یہ چار رکعت قضا کرے گا.
میرا نام عبد المعیز تاری ہے اور میں لاہور سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اور اس وقت ٹی وی پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے, اور کھانا کھاتے وقت اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت سن رہا ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
نہیں, جو ریکارڈڈ جو تلاوت ہوتی ہے تو اس کا سننے کا وہ حکم نہیں ہے جو اگر کوئی قرآن شریف سامنے پڑھ رہے نا, تو جو حکم اس کا ہے تو اس کا ایسا حکم نہیں ہے. ریکارڈڈ تلاوت یعنی اسے سننا فرض نہیں ہے. اور دوسرا یہ عرض کرتا چلوں کہ کھانے کے دوران چاہے ٹی وی ہو یا موبائل فون میں اگر تلاوت قرآن اگر چل رہی ہو, تو چونکہ بندہ کھانے میں زیادہ مصروف ہوتا ہے اور یہ ہے تو ظاہر کلام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی ریکارڈڈ ہے, تو اسے جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے. اور اسی طرح کوئی بیان وغیرہ ہو, کوئی درس و حدیث وغیرہ ہو, تو وہ بھی درس و بیان وغیرہ ہو تو وہ بھی بند کر دینا چاہیے کہ وہ ہاں کا نہ اور نہ کہاں سنے گا, جائز کا ناجائز اور ناجائز کا جائز وہ سن سکتا ہے, غلط فہمی ہو سکتی ہے.
میرا نام محمد حسن ہے اور میرا تعلق لاڑکانہ سے. میرا سوال یہ ہے, ایک بزرگ ہے اور وہ شوگر کا مریض ہے, اور جب وہ روزے رکھتا ہے تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے, کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا اس کا کوئی فدیہ دے گا؟
ارے دیکھیں کہ اگر شوگر کا وہ مریض ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا, اب اس کی ہو گئی طبیعت خراب, اور اب طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ اب یہ واقعی یہ لیٹ ٹھیک ہوگا یا اور کوئی آزمائش ہو سکتی, تو اب یہ ہے کہ اسے توڑنے کی یعنی روزہ توڑنے کی اجازت ہے, اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور گناہ بھی نہیں ہوگا, اصل تو گناہ ہے, تو اسے گناہ اس کو نہیں ملے گا اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا, البتہ قضا اس پر رہے گی. تو جب یہ ہے کہ سردیوں کے دن ہو, دن چھوٹے ہوں, تب رکھ لے, یا یہ ہے کہ جب شوگر جو ہے وہ نارمل ہو یا کوئی مسئلہ نہ ہو شوگر کا, تو اس دوران رکھ لے, تب رکھ لے. اور بالفرض اگر اس کو موقع ملتا ہی نہیں ہے, اب یعنی ایسی طبیعت خراب ہوگی کہ اس کو کبھی موقع ملے گا ہی نہیں, تو اب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے. یہ سارا ظاہر ہے کہ ایسے مریض کی عادت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی عادت کیا ہے, کیونکہ خود بندے کو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو جو خود اس کے جو ہے وہ اپنی باڈی کو انسان زیادہ پہچانتا ہے, تو خود اسے جو تجربہ ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا.
مدنی چینل لائیو فیس بک کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اگر کسی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو کیا وہ اپنے شوق سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ان کو ثواب ملے گا یا نہیں؟
ہاں دیکھیں, جب زکوٰۃ جب لازم نہیں ہے نا, تو اب یہ ہے کہ وہ جو بھی دے گا وہ نفلی صدقہ ہوگا اور ثواب تو بالکل ملے گا, ثواب سے تو محروم ہی نہیں ہے, بالکل دے, راہ خدا میں دے, اور راہ خدا میں دے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے جو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے, تاکہ اب یہ جو پیسہ دے گا اب یہ ظاہر ہے کہ وہ فرض ادا کرے گا, فرض ادا کرے گا تو فرض کا ثواب ملے گا, تو نفل کی برکت سے فرض کی توفیق مل سکتی ہے.
میرا نام کیسر ہے, میں بکھر سے آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد کے فنڈ کو ذاتی استعمال کے لیے خرچ کر سکتے ہیں اگر اس کی دوبارہ واپسی کرنے کی نیت ہو؟
یعنی مسجد کا جو فنڈ ہوتا ہے نا, یہ امانت ہے اور اسے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے, کسی کو قرض بھی نہیں دے سکتے, چونکہ یہ امانت ہے, یہ وقف کا مال ہے. اس کے لیے امیر سنت کا ایک رسالہ ہے چندے کے بارے میں سوال جواب, اور اعلی حضرت کا بھی ایک رسالہ ہے. خیر, چندے کے بارے میں سوال جواب جو ہے نا, یہ اس میں آپ کو اس سے جو نا وہ مسائل مل جائیں گے. تو جن کا تعلق جو ہے وہ مساجد سے ہے، مسجد کے متولی ہیں یا سیکٹریز ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس رسالے کو ضرور دیکھیں، جو ان کے لیے جو ہے نا وہ سمجھے کہ لازم ہے، یہ ان مسائل کا جاننا ضروری ہے کہ مسجد کی رقم کب کہاں اور کس وقت خرچ کرنی ہے اور کب کہاں اور کس وقت خرچ نہیں کرنی، اگرچہ لوگ بول رہے ہوں مگر ہمیں شریعت دیکھنی ہے کہ جو شریعت کہے گی تب خرچ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا.
نام علی رضا ہے، میں فیصل آباد سے آیا ہوں 12 ماہ کے لیے. میرا سوال عرض یہ تھا کہ جو شخص نماز ادا نہ کرتا ہو تو کیا اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا؟
دیکھیں کہ نماز ایک الگ عبادت ہے اور عمرہ ایک الگ عبادت ہے. نماز چھوڑنا اگرچہ کہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے، تو اگرچہ کہ گناہ کبیرہ ہے، خیر پھر بھی اگر کسی نے عمرہ کیا تو اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا. خالی نفلی طواف بھی کر لیا تو وہ بھی ادا ہوگا. کوئی نیکی کر لی، جیسے کسی کو کوئی ایک روپیہ صدقہ دے دیا یا کسی بچے کو کوئی ایسی چیز کھلا دی، کسی غریب کی مدد کر دی، تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اگرچہ کہ نماز اس نے چھوڑا ہوا ہے تو نماز اگرچہ کہ کبیرہ گناہ ہے، مگر اگر وہ دیگر نیک کام کرتا ہے تو ان نیکیوں کا ثواب ملے گا. اب دیکھیں یہاں بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ شیطان کا یہ بھی وار ہے کہ ایک بندہ ہے کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، یا مثال کے طور پہ ہے بے نمازی، اب اس کو کیا کہ شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ تم یہ نماز تو پڑھتے ہو نہیں، تو کیا تم یہ دیگر نیک کام کرتے ہو؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ایک بندہ ہے جو 4 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے، ظہر عصر مغرب اور عشاء، فجر میں وہ نہیں اٹھتا، فجر وہ نہیں ادا کرتا، اب کیا کرے گا شیطان؟ یہاں شیطان اس کو وسوسہ دے گا یا فجر بھی تو نہیں پڑھتے تو کیا دیگر میں نماز کیا پڑھوں؟ تو اس کو چاہیے کہ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ 4 نمازیں صرف 4 نمازیں پڑھتے ہیں اور فجر نہیں پڑھتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں فجر پڑھنے کی، نہ کہ دیگر نمازیں بھی چھوڑ دیں، کہ ہو سکتا ہے کہ ان 4 پڑھنے کی برکت سے اسے فجر کی توفیق مل جائے. اسی طرح اگر کوئی بے نمازی ہے تو وہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی نفلی صدقہ کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کا کام جاری رکھے، کہ کیا بعید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، کیا بعید کہ اس نیکی کے صدقہ و طفیل اسے جو ہے وہ نمازوں کی توفیق مل جائے، اور ایسی توفیق مل جائے کہ جتنی اسے چھوڑی تھی وہ قضا بھی کر لے، اور جو اب تک بقیہ جو نا وہ ادا کرتا رہے، اور جو رہ گئی وہ قضا کر لے. تو وہی کہ بعض اوقات چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو وہی کہ بعض اوقات چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے جو بندے کے دل میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، بالکل بندے کے اندر جو نا دینی انقلاب برپا کر دیتی ہے. تو ہمیں کوئی بھی نیکی جو ہے وہ چھوٹی سمجھ کے چھوڑنی نہیں چاہیے. اسی طرح کوئی بھی گناہ اگرچہ کہ چھوٹا ہے اسے کرنا نہیں چاہیے، کہ بعض اوقات چھوٹا گناہ یہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اس کے آپ کو واقعات جو مل جائیں گے، اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چنگاری ہے، جو چنگاری جو ہوتی ہے بالکل معمولی سی، ماچس کی تیلی، یہ بالکل ایک معمولی سی چیز ہے نا، بعض اوقات یہی ماچس کی تیلی پورے گودام کو جو نا راکھ کر سکتی ہے، پورا گودام جلا سکتی ہے، پورے گھر کو آگ لگا سکتی ہے. ایک شارٹ سرکٹ ہے، تار ہے، خالی سے جو نا وہ ایک چنگاری نکلی، اس نے پورے گھر کو جلا دیا. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو لہذا کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کے ہمیں نہیں کرنا، یہ ذہن بنا لیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے شیطان جو ہے وہ اس طرح جو نا بندے کو یہ ورغلاتا ہے، یہ اس طرح کا وسوسہ دیتا ہے، یا چھوٹا گناہ ہے کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، چھوٹا تو گناہ ہے بعد آئندہ نہیں کریں گے، صرف ایک بار کر لیتے ہیں، تو اس کی باتوں میں نہیں آنا. اچھا دوسرے کہ شیطان کبھی یہ کہہ کر نہیں آتا کہ میں شیطان ہوں اور میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، یہ دل میں خیالات دیتا ہے کہ چلو چھوٹا سا گناہ میں کر لیتا ہوں، یہ جو میں کر لیتا ہوں نا یہ مشورہ شیطان نہیں دے رہا ہے. تو اللہ کریم ہمیں اس کے مکر و فریب سے بچائے. جواب دیجئے. غزوہ بدر کو قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
غزوہ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کہا گیا ہے.
جواب درست ہے. اچھا ایک تھوڑا سا مشکل سوال ہے، یہ بتائیے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس جو جنگ کا سامان تھا مثلاً اونٹ، گھوڑے، تلواریں، زرہیں، ان کی تعداد کیا تھی؟ اور ان میں سے جو کسی بھی جو نا وہ کسی کی بھی تعداد بتا دیں تو جواب مانا جائے گا، اور ظاہر نہ صرف سارے بتا دیں تو مدینہ مدینہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دو گھوڑے، آٹھ اونٹ اور چھ تلواریں.
کیا؟
دو گھوڑے، آٹھ اونٹ اور چھ تلواریں.
دو گھوڑوں تک تو ٹھیک تھا. چلے جواب تو ان کا درست مان لیا تھا، اب جب آپ نے دے دیں تو پورا بھی سن لیجیے. دو گھوڑے، ستر اونٹ، چھ زرہیں، جو کیا کہتے ہیں سمجھو، جو تلوار پروف ہوتا ہے، تلوار پروف لباس، تلوار پروف جیکٹ بولیں، تلوار پروف لباس بولیں، اور آٹھ تلواریں تھی. اسے دوہرا دیجیے آپ.
دو گھوڑے، ستر اونٹ، چھ زرہیں اور آٹھ تلواریں.
جواب درست ہے. اچھا غزوہ بدر میں کفار کے پاس سامان کی تفصیل، غزوہ بدر میں جو کفار کے پاس سامان تھا اس کی تفصیل بتائیے.
سو گھوڑے، سات سو اونٹ اور کثیر سامان جنگ کے لیے.
جواب درست ہے. ابو جہل کو قتل کرنے والے ننے مجاہدین کے نام بتائیے.
جی
حضرت معاذ اور حضرت معوذ
رضی اللہ تعالی عنہما.
رضی اللہ تعالی.
جواب درست ہے. ابو جہل کا سر کاٹنے والے صحابی کا نام بتائیے.
جی انشاءاللہ.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ.
ابو جہل کا سر کاٹنے والے صحابی کا نام
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ.
کسی اور سے جواب لے لیا جائے. جی
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ.
کسی اور سے جواب لے لیا. آج تھوڑے سوالات مشکل ہیں، مگر میں ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد ہے علم دین کا حصول.
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی.
دیکھیں تکے نہ لگے، اگر پتا ہو تو ہی بتائیں.
حضرت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ.
دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ اس کو واصل جہنم کیا تھا، جو سر کاٹا تھا نا ان کا نام چاہیے. اب دیکھیں کہ جن صحابی نے سر کاٹا نا ان سے جو کثیر روایت مروی ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت عبداللہ بن مسعود نے کاٹا.
جواب درست ہے. اچھا یہ بول دے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جواب درست ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے کتنے افراد شہید ہوئے اور کفار کے کتنے مارے گئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مسلمانوں کے 17 شہید ہوئے تھے اور کفار کے 70 واصل جہنم ہوئے.
آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام شہید.
مسلمانوں کے
14
اور
کفار مکہ کے 70.
کفار بول دیں.
کفار کے 70 افراد شہید.
کتنے؟
70.
جواب درست ہے. 14 صحابہ کرام علیہم رضوان نے جامع شہادت نوش فرمایا اور 70 کفار جو ہے وہ یہ مارے گئے. صدیقہ بنت صدیق کن کا لقب ہے؟
یہ بچوں سے لے لیں جواب انشاءاللہ.
آپ پہلے بچوں سے لے لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ.
جواب درست ہے ماشاءاللہ. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے اور یہ کن کی نسبت سے آپ کی کنیت تھی؟ اچھا پہلے یہ کہ کنیت کیا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی نسبت سے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
نہیں میں نے پوچھا ہے کہ کنیت کسے کہتے ہیں, کنیت کی تعریف کیا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کنیت کی تعریف یہ ہے کہ اولاد کی طرف سے نسبت سے پہچانا جائے.
دیکھیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ابو یا ابن یہ کنیت, جیسے پھر اولاد کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب, اور عطا فرمانے والے کون؟ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تراب تو مٹی ہے, اور ام حبیبہ ابو بکر. تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کنیت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کن کی نسبت سے تھی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ان کے بھانجے کی نسبت کیسی تھی؟
ماشاءاللہ. بھانجے کا نام
عبداللہ
بن
انہا آپ کہتے ہیں.
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ.
اچھا یوں بولتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت حضرت ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت سے تھی, یوں بول دیجئے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ان کے بھانجے حضرت زبیر بن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے نسبت سے تھی.
جواب درست ہے. تو ان کی کنیت کیا بنی؟
ام عبداللہ.
جی. اچھا ایک تھوڑا مشکل سوال ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کون دیتا ہے. وہ تھوڑا مشکل نہیں, تھوڑا زیادہ مشکل ہے, پہلے سے بتا رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی احادیث مروی ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2210.
سبحان اللہ. جواب درست ہے. اچھا میں تھوڑا تفصیل عرض کر دیتا ہوں. 2210 احادیث جن میں 174 متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم میں ہیں. مزید عرض کر دوں کہ ان میں سے بھی 54 احادیث بخاری کی ہیں اور 68 احادیث مسلم کی, بقیہ دیگر کتب احادیث میں ہیں. اچھا میں جو ہے وہ ایک شعر پڑھوں گا, اب اس کا جو ہے نا آپ نے دوسرا مصرع سنانا ہے. دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے, دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے. تو یہ بھی مشکل شعر. ایک ہاتھ اٹھاؤ. رمضان
حضور جنہوں نے جواب دے دیے کیا ان سے دوبارہ لے سکتے ہیں؟
جی ہاں
جی انشاءاللہ ہمارے اس ٹائم پہ جواب دیں گے.
بدھا کرتا ہے تیری عصمت کا قرآن مبین.
جواب درست ہے ماشاءاللہ. اچھا آپ جو نا بات سوالا تھا بچوں سے کرنے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد صاحب کا نام بتائیے.
ماشاءاللہ بچوں سے لیں بزرگوں سے لیں کس سے جواب لیں اس کا حضور؟
بچوں سے لیں.
بچوں سے لیں
جی.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ.
جواب درست ہے. غزوہ بدر رمضان شریف کی کس تاریخ کو ہوا تھا؟ اب لو بچے
یہ بھی بچوں سے لیں.
ہاں یہ بھی بچوں سے لینا ہے
انشاءاللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
17 تاریخ کو.
جی
17 تاریخ کو.
کس مہینے کی؟
اگر آسان کر دیں ان کے لیے کہ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے.
نہیں حالانکہ میں نے سوال میں تذکرہ کیا ہے, میں نے پوچھا تھا, میں نے مہینے کا نام بتایا تھا. کسی اور سے لے لیں, یہ تھوڑے گھبرا گئے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رمضان شریف کی 17 تاریخ کو.
دونوں کا جواب درست ہے. جو انہوں نے جو رمضان شریف سن کے انہوں نے کہا تھا 17 تاریخ, گھبرا گئے ہوں گے.
دونوں کو تحفے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ.
ہاں دونوں کو دے دیں
انشاءاللہ.
جو میرے سوال یہ کیا تھا کہ رمضان شریف کے کس تاریخ کو ہوا تھا غزوہ بدر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت خواں اسنائے بھائی. السلام
مصطفیٰ جانِ رحمت دلا او سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت دلا او سلام. شمعِ بزمِ ہدایت دلا او سلام. جی سوہانی ہری چمکت پاک چاند. جی سوہانی چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتا پاکا چاند. اس دل افروز ساعت پہلا او سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا او سلام. شمعِ بزمِ ہدایت دلا شبِ اسرا کے دولہا پیدا ان درود. شبِ اسرا کے دولہا پیدا ان درود. نوشہِ بزمِ جنت دلا او سلام. نوشائے بزمِ جنت دلا او سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت دلا او سلام. غوثِ اعظم امامِ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہوں سلام شمع بزم ہدایت لا او سلام شمع بزم
اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو کئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی نبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.